لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله عليه محمد. مختصر سی مجلس ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر دوسری مجلس میں بھی پہنچنا ہے، اس اعتبار سے ایک آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے. یہ سورہ احزاب جس میں اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ کی ذات، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، یعنی جس نے اپنی لو اللہ سے لگا رکھی ہے اور روز آخر کو یاد کرنے والا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے. چند نکتے ہیں اس آیت کے ذیل میں معروضات عرض کرنے آپ کی خدمت میں. ایک تو اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ اسوہ ہے، اور وہ بھی اسوہ حسنہ. اسوہ کے معنی ہوتے ہیں نمونہ عمل. نمونہ عمل قطعی نہیں، یہ لفظ جو ہے رائج لفظ ہے، ابھی کوئی اردو لفظ بولتے ہوئے تھوڑا مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. ہاں، سیمپل کہیں یا رول ماڈل کہیں، جو بھی کہیں، یعنی ایک انسان کو زندگی میں ایک نمونے کی ضرورت ہے. بغیر نمونے کے کوئی انسان زندگی نہیں گزار رہا ہوتا ہے. انسان کی بنیادی ترین ضرورتوں میں سے یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کا سفر آغاز کرتا ہے تو سامنے کوئی نمونہ رکھ رہا ہوتا ہے، اس نمونے کے مطابق. جہاں تک بچپن کی بات ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے بچوں کا، تو ان کے سامنے اور تو وہ کچھ نمونے کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے نمونے ان کے وہی ماں باپ ہوا کرتے ہیں. جو کچھ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہی ان کو اچھا لگتا ہے اور وہی کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جب ان کا دائرہ، زندگی کا دائرہ تھوڑا بڑھتا ہے، چونکہ پہلے ان کے زندگی کا دائرہ محدود ہے، گھر کے اندر ہیں، چند لوگوں کے درمیان میں ہیں، ان چند لوگوں کے درمیان میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ اور سب سے زیادہ محبوب ذات ان کے لیے ماں باپ کی ذات ہوتی ہے، زیادہ ماں باپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے جاتے ہیں. وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بچپن میں جو ان کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. چند ایک دو سال گزرنے کے بعد بچوں کے نفسیات کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو فقط وہ پیروی کرنے کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ پیروی نہ کر رہے ہوتے تو وہ کچھ سیکھ بھی نہ پاتے. یعنی یہ بچے جو ماں باپ سے سنتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں اپنے آس پاس میں، ماں باپ اہم رول ادا کرتے ہیں، چند لوگ اور اطراف میں ہوتے ہیں، وہ جو کچھ سنتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کو، اسی کی فائل اپنے ذہن میں تیار کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اسی کو ایک دوسرے سے ملاتے چلے جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن فقط ان کی ذات کے لیے نمونہ ابھی وہی ماں باپ اور ان کے اطراف کے لوگ ہوا کرتے ہیں. لیکن یہ بچہ جب تھوڑا باہر نکلتا ہے، تھوڑا اس کی زندگی کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، دوسروں سے آشنا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، ٹیچر سے آشنا ہوتا ہے، تو اب یہ زندگی کا دائرہ چونکہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، کچھ لوگ اور سامنے نمونہ آ چکے ہیں، تو اب ان کو بھی نمونہ بنانا ہوتا ہے. جن کے ساتھ زیادہ سروکار رہتا ہے انہی کو اپنا وہ نمونہ بنانا شروع کر دیتا ہے، انہی کو اپنی زندگی کا وہ آئیڈیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بہتر ہے. لہذا پہلے ماں باپ کے ساتھ زیادہ رہتا تھا، ماں باپ کو آئیڈیل سمجھا ہوا تھا، ان کے جیسا عمل انجام دیتا تھا، ابھی چونکہ اسکول میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ کم گزرتا ہے، ماں باپ کے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کو وقت دے سکیں، اور بچہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے بڑا ہونے کے بعد کھیل میں کود میں دوسری چیزوں میں، اور اس کے سب سے زیادہ وقت جو گزرتا ہے ٹیچرز کے ساتھ گزرتا ہے، تبھی اپنے ماں باپ کو بھی آگے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میرے ٹیچر یہ کہتی ہیں، مثلا میری ٹیچر یہ کہتی ہیں، میرے ٹیچر یہ کہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ آپ بھی کریں، یعنی ماں باپ سے بھی آگے تقاضا کرتا ہے. ابھی اس کے لیے وہ نمونہ عمل بن گئے ہیں، لیکن یہ بچپن کے نمونہ عمل ہیں، اور ایسے میں بھی انسان کو بہت رعایت کرنا چاہیے بہت زیادہ، کہ ایسے لوگوں کو بچپن میں اس کا نمونہ عمل بننے دیا جائے کہ جو بعد میں بڑے نمونے عمل آنے والے ہیں ان سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو. یہ اہم مسئلہ ہے. اگر بچپن میں ماں باپ کا ایسا عمل اس کے لیے نمونے عمل بنا ہوا ہے کہ جو بعد میں ٹیچر سے کلیش کر رہا ہے، تو یہاں بچے کو مشکل پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ میرے ماں باپ صحیح کر رہے ہیں ٹیچر صحیح کر رہے ہیں. یا اگر ٹیچرز کے درمیان میں اس کو ایسا نمونہ عمل ملتا ہے کہ جو بعد میں اور بڑے نمونہ عمل سے کلیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ زندگی انسان کی مشکل میں پڑ جاتی ہے، اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے زندگی جینا ہے. لیکن جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سفر تنہا انجام نہیں دیتا، ہمیشہ کچھ نمونہ عمل سامنے رکھتا ہے. پھر جب ذرا اور ہوشیار ہو جاتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کی نگاہ اور وسیع ہوتی ہے، تو اب وہ ایک طرح کی کبھی کبھی بغاوت کی حالت بھی بچوں میں پیدا ہوتی ہے، خاص کر ایسے کلچر میں اور ایسے گھر میں اور ایسے ماحول میں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ کا نظام چل رہا ہوتا ہے اور زبردستی سب کچھ کرایا جا رہا ہوتا ہے، بغیر سمجھائے ہوئے، بغیر آشنا کیے ہوئے، بغیر لاجک کے، جب ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ جو ہے بچوں کو کچھ کرایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بچہ جب تھوڑا سا نوجوان ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر بغاوت کے اثرات پیدا شروع ہونے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں سے بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے جو گھر میں اس کو بچپن میں سکھائی گئی ہے، جو ڈکٹیٹرشپ کے طور پر اس کو سکھائی گئی ہے، اور بغاوت کر کے پھر خود جو ہے وہ نمونے ڈھونڈنا، ابھی بھی وہ نمونوں سے، ماں باپ کے انداز عمل سے وہ بغاوت کرتا ہے لیکن نمونوں سے بغاوت نہیں کرتا. اس کو زندگی جینے کے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ پھر بھی چاہیے ہے. اب وہ نمونہ خود ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. وہ نمونہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو جاتی ہے کہ جب وہ ماں باپ اور اپنے محترم شخصیات کے جتنے بھی نمونے تھے ان سے بغاوت کر کے جب خود نمونہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، تو اب نہیں معلوم کہ یہ نمونہ جو جا کر اٹھائے گا وہ کہاں سے اٹھائے گا، کہاں سے لے گا، کسی کتاب سے لے گا، نہیں معلوم کسی فلم سے لے گا، نہیں معلوم کسی اسٹیڈیم سے لے گا، نہیں معلوم کہاں سے وہ جا کر نمونہ لے. لیکن اس کے بغیر نہیں یہ رہ سکتا، یہ ممکن نہیں کہ نمونے عمل کے بغیر وہ زندگی جی رہا ہو. اب وہ جب خود اس حالت میں سامنے آتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کا نمونہ ڈھونڈتا ہے، تو یہاں پر بہت ہی مناسب، بہت ہی عقلی طور پر، بہت ہی ریزنل طریقے سے، بہت ہی منطقی انداز سے اس کو ایک نمونہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جو بچے کے بلوغ کا زمانہ ہوتا ہے، بچے کی سمجھ اور شعور کا زمانہ ہوتا ہے. اس زمانے میں اگر اس کے سامنے ایک مناسب اور اچھا نمونہ عمل پیش نہ کیا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر نمونہ عمل کے زندگی گزار لے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اگر اس کے سامنے صحیح نمونہ عمل نہیں رکھا گیا تو حتماً کوئی نہ کوئی نمونہ عمل وہ جا کر خود ڈھونڈے گا, اور وہ جب خود نمونہ عمل ڈھونڈے گا تو ممکن ہے کہ بہت ہی خطرناک جگہ سے وہ نمونہ عمل اٹھا کے لگائے, اور وہ اس کی زندگی سے زندگی میں جھانک کر تھوڑا اگر انسان دیکھے, البتہ کسی غیر کو کسی کی زندگی میں جھانکنے کا حق نہیں ہے, لیکن والدین بہرحال اپنے بچوں کے بارے میں خبر ہوں, وہ ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کی زندگی کس رخ میں جا رہی ہے, اس کے ہر عمل سے, اس کے مثلا نوٹ بکس میں اس کے پاس تصویریں کون سی ہیں, دیواروں پر کون سی تصویریں لگا رکھی ہیں, کیا دیکھنا چاہتا ہے, کیا سننا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, کن لوگوں سے زیادہ آشنا رہنا چاہتا ہے, کس طرح کی میگزین پڑھنا چاہتا ہے, کن لوگوں کے بارے میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہے, دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں مل کے بتاتی ہیں کہ یہ بچہ کس کو اپنا نمونہ عمل بنا رہا ہے. یہ نوجوان جو ہو رہا ہے اپنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے, اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہا ہے, یہ چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو, یہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کی اپنی پرسنل زندگی میں کون سے لوگ ہیں جو زیادہ اثر رکھنے والے ہیں, اس کی زندگی پر تاثیر گزار لوگ کون ہیں, وہ اس کی کتابوں سے, اس کی فائلوں سے, اس کے موبائل سے, اس کے لیپ ٹاپ سے, اس کے اسکرین سے, اس کے زندگی کے آس پاس کے, اس کے گھر کی دیواروں سے, اس کے کمرے کی دیواروں سے, ان ساری چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں کس کو یہ نمونے عمل بنانے جا رہا ہے, کون اس کو متاثر کر رہا ہے. یہاں وہ زمانہ آتا ہے کہ جب اس انسان کے سامنے ماں باپ کی حد سے بڑھ کر, ٹیچرز کی حد سے بڑھ کر ایک بڑا عظیم اور حسین اور خوبصورت نمونہ عمل لا کر رکھا جائے. بلوغ کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ اس کو چند نمازیں, ایک نماز پڑھا دی جائے, روزہ رکھا دیا جائے اور کچھ احکام بتا دیے جائیں. بلوغ کا مطلب یہ ہے بالغ ہونے کا, کہ اس منزل پر انسان آ گیا کہ اس کے سامنے زندگی کا ایک اچھا اور حسین نمونہ عمل لا کے رکھا جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, ہم جب ادھر ابھی کئی سالوں سے, چونکہ 15-16 سالوں سے ایران میں ہوتے ہیں, ایک چیز جو وہاں اہمیت کے ساتھ کی ہے, ایک جشن جو منایا جاتا ہے بچوں کے لیے, خاص کر لڑکیوں کے لیے, چونکہ لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ واضح رہتا ہے, 9 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو عام طور سے وہ سیکنڈ کلاس میں یا تھرڈ کلاس میں بچیاں ہوتی ہیں, پورے کلاس کے گھر کے اندر بھی اور اسکول کی طرف سے بھی ایک بڑا جشن منایا جاتا ہے, اور بڑے اچھے انداز سے, بڑے مناسب انداز سے, یعنی بالغ ہونے کا جشن. 9 سال کی عمر میں لڑکوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتی ہے کہ ان کے بلوغ سن کے لحاظ سے اور کسی اور لحاظ سے, لیکن لڑکیوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے جشن منایا جاتا ہے. تو وہ عام طور سے پھر وہاں سے وہ حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہاں سے دین کے دوسرے قانون کی رعایت کرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, روزہ آتا ہے تو روزہ رکھنا شروع کرتی ہیں, ایک اچھے انداز سے, بہت پیارے انداز سے یہ کام کیا جاتا ہے. لیکن فقط اتنا ہی کافی نہیں ہے, جب یہ اس شعور کی منزل میں بچہ پہنچا ہے تو اس کے سامنے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک زندگی کا نمونہ لا کر رکھا جائے, کہ زندگی گزارنے کا حسین انداز یہ ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہم نے نمونہ پیش کیا ہے وہ نمونہ کوئی ہم مجبور تمہیں کرنے کے لیے نہیں ہیں. دیکھیں بعض احکام کے لیے کہا گیا کہ ہاں تم یہ رکھو, واجب ہے کرو. نمونے عمل کو جب قرآن نے پیش کیا تو یہ کہہ کر پیش کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول اللہ کی ذات یہ حسین نمونے عمل ہے. دیکھیں حسین کیا لفظ آیا, حسین یعنی بھائیو آپ حسین تو سب سمجھ رہے ہیں نا اچھی طریقے سے, حسین یعنی خوبصورت, حسین یعنی بہت ہی بیوٹیفل, خوبصورت. خوبصورتی کو قرآن میں جگہ جگہ اس کو مینشن کیا گیا, جگہ جگہ خوبصورتی کو کا ذکر کیا گیا ہے, خاص کر انسان سے متعلق قرآن میں بہت ساری جگہوں پر خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے. جب انسان کو پیدا کیا گیا تو کہا کہ انسان بہت ہی خوبصورت پیدا کیا گیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صرف یہ نہیں کہا کہ خوبصورت پیدا کیا, بلکہ کہا سب سے زیادہ خوبصورت. ایک ہوتا ہے حسین اور ایک ہوتا ہے احسن, احسن یعنی سب سے زیادہ خوبصورت, سپرلیٹو ڈگری ہوتی یعنی سب سے زیادہ خوبصورت. یہ احسن کا لفظ قرآن میں انسان سے متعلق بہت زیادہ ہے. لقد کان لکم, مار فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو حسین ترین مخلوق بنا کر ہم نے پیدا کیا. پیدا کرنے والے نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد خود اپنے بارے میں فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پیدا کرنے والی ذات بھی بہت ہی زیادہ حسین ذات ہے، بہت زیادہ خوبصورت ذات، احسن. سن قرآن میں جا کر اللہ کو ڈھونڈیں. ہم دین کو مجبوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بالی ہو گئے ہیں تو دین ہماری مجبوری بن چکی ہے، دیداری تو ہمیں کرنی پڑی ہے ورنہ فرشتوں کے ڈنڈے پڑیں گے. یہ اس طرح سے ہم نے تصور بنا کے پیش کیا، جبکہ یہ نہیں ہے عزیزو. دین تکلیف نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کی طرف سے عطا ہے انسان کے لیے، کرم ہے پروردگار کا. یہ کہ بالغ ہو گیا انسان اب اس کو نماز پڑھنی پڑے گی اس لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ اب بالغ ہو گیا ہے تو اس لائق ہو گیا ہے کہ روزانہ بار بار پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا. انداز فکر انسان کا یہ ہونا چاہیے. اگر آپ سے کہا جائے گا آپ بار بار جو بھی آپ کے نگاہ میں عظیم ترین شخصیت، مثلاً آپ سے کہا جائے گی امام زمان کا ظہور ہونے والا ہے اور امام کا ظہور ہو جائے اور کہا جائے آپ کو روزانہ امام کے ظہور میں، امام کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا، تو یہ آپ کے لیے تکلیف کی بات ہے کہ اب تو مجبور امام کے پاس جانا پڑے گا. یعنی یہ کہیں گے یا مثلا امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے اور آپ سے کہا جاتا کہ آپ روزانہ امام کی بارگاہ میں، امام کی خدمت میں آ سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہو اب تو بڑی مجبوری ہو گئی، بڑی مشکل ہو گئی، تکلیف کی بات ہے کہ روزانہ امام کے پاس ہم کو جانا پڑے گا. یہ نہیں کوئی کہتا، بلکہ کہتا اس سے بڑھ کر کیا شرف ہے انسان کے لیے کہ روزانہ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے، اس کو حاضر ہونے کا موقع دیا گیا ہے. یہ نمازیں کیا ہے؟ نمازیں یعنی کہ روزانہ بار بار انسان کو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا، اور اس حضور کو اللہ نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ اس کے لیے ضروری قرار دیا، تو آتا رہا میری بارگاہ میں، تو دور نہ ہو میری بارگاہ سے، تو میرے جو مجھ سے جدا نہ ہو. تو احکام دین کو تکلیف سمجھ کر جاننے والے فرشتوں کے ڈنڈوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور احکام دین کو نعمت سمجھ کر جاننے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنے کا موقع مل رہا ہے. تو جو بھائی آپ نے تو یہ بہترین خوبصورت یعنی دین جو ہے حسین بنا کر پیش کیا گیا. ہم نے نہیں معلوم ہم جیسے لوگوں نے دین کو ایسا اس طریقے سے پیش کیا کہ لوگوں کو دینداری سخت لگنے لگی، جبکہ دینداری اگر صحیح طریقے سے اور بہتر طریقے سے انسان کے سامنے پیش کی جائے، یہ بھی الحمدللہ دنیا میں خاص کر 21ویں صدی کو، یہ سنچری جو 21ویں سنچری چل رہی ہے اس سنچری کو دین کی صدی کہا جاتا ہے. یعنی تقریباً 500 سالوں تک انسان نے دین سے فرار کیا ہے، 500 سالوں تک. یہ کام شروع ہوا یورپ سے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بڑھتے 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 اسلامی دنیا میں اور مشرقی دنیا میں بھی داخل ہوتا چلا گیا. یعنی انسان کا فرار کرنا، فرار بھی اس لیے کیا تھا کہ تقریباً 1000 سالوں تک یورپ کی دنیا میں، مغربی دنیا میں دین کے نام پر بہت ہی جہالتیں ہوئیں، دین کے نام پر بہت ہی نادانیاں ہوئیں، دین کے نام پر لوگوں کو بڑی مشکلات میں ڈالا گیا، دین کے نام پر لوگوں کو علم کی طرف نہیں جانے دیا گیا، لوگوں کو عقل کی طرف نہیں جانے دیا گیا. کوئی علم کی بات کرتا تو اس کو سزائیں دی جاتی تھیں، اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا تھا. کوئی آ کر اگر یہ کہہ دے کہ نہیں سورج نہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے، تو اس کو توبہ کرائی جاتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی. یہ ہوتا تھا. یعنی یورپ چونکہ دین کے نام پر علم اور عقل سے 1000 سال تک دور ہوتا چلا گیا، تو اس افراد کے نتیجے میں جب دوسری افراد پیدا ہوئی تو لوگوں نے دین ہی کو بالکل چھوڑنا شروع کر دیا. اور 15ویں صدی ہجری سے لے کر 20ویں صدی ہجری تک 500 سالوں تک دین سے فرار کیا گیا. اس دین سے فرار کے نتیجے میں یہ کام کیا گیا وہاں پر، لیکن وہی جہالتیں جو وہاں انہوں نے دین کے نام پہ شروع کی تھی، وہ جہالتیں آ کر اس دنیا میں، اسلامی دنیا میں بھی ہونا شروع ہوئی. دین کے نام پر لوگوں کو بے عقل بنایا گیا، دین کے نام پر لوگوں سے علم کو دور رکھا گیا، جبکہ دین کا سب سے گہرا تعلق علم سے ہے. پہلے انسان کا اگر سجدہ کرایا جا رہا ہے تو یہ کہہ کے کرایا جا رہا ہے کہ فرشتوں تمہیں آدم کا سجدہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ آدم کے پاس علم سب سے زیادہ ہے. تو جو ہم آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، جب فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں سجدہ کریں، تو تو آدم سے کہہ رہے ہیں آدم ان کو نام تو بتاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے. انبئہم بأسمائے کل, تمام اسماء کو جتنا علم جناب آدم کو دیا گیا ہے, تمام حقیقتوں کے نام کو آدم کے سامنے رکھا گیا ہے اور فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو بتاؤ. اور جب جناب آدم نے بتا دیا تو فرشتوں نے کہا ہاں پروردگار تو بہتر جانتا ہے, میں نہیں جانتا. واقعا آدم کا علم زیادہ ہے, اور آدم کے علم کی بنیاد پر آدم کا سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو پہلے انسان کو جو سب سے بڑا شرف عطا کیا گیا تھا وہ علم کی بنیاد پر. اگر ابھی بہت ساری جہالتیں ہیں اگر ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں, تو بہت ساری جہالتوں کی ایک بنیادی ترین وجہ ہے کہ علم سے دوری اختیار کی گئی. وہ علم سے دوری چاہے دین کی بنیاد پر, یعنی ایسا دین پیش کیا گیا ہو کہ جو علم سے دور کر رہا ہو, جبکہ دین ایسا نہیں ہے. دین کا علم سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے, لیکن اسی قدیم زمانے کے مغربی دین میں جہاں علم سے دوری اختیار کی گئی تھی, وہی طریقے بعد میں آ کر مشرق کے لوگوں نے اپنانا شروع کیا. انہوں نے بھی دین کو ایسا پیش کیا جو عقل کے خلاف ہو, دین کو ایسا پیش کیا جو علم کے خلاف ہو, جس کا نتیجہ یہاں پر بھی پیدا ہوا کہ لوگ جب علم کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو علم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو اپوزٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے بہت ہی گہرا رابطہ ہے. تو ایسی صورت میں جب فرار کیا گیا اتنے سالوں تک, ہزار سالوں تک, یعنی ہزار سالوں تک دین کے نام پر علم سے فرار کیا گیا, پھر جب بغاوت شروع ہوئی تو علم کے نام پر دین سے فرار کیا گیا. اور جب دین سے فرار ہونا شروع ہوا مغربی دنیا میں, ویسٹرن دنیا میں, تو اس کے اثرات یہاں مشرقی دنیا میں پڑے, اور یہاں حتیٰ مسلمان دنیا میں بھی پڑے کہ لوگ جو ہے جو علم سے علم کی طرف جا رہے تھے وہ دین سے فرار کر رہے تھے, جو دین کی طرف جا رہے تھے وہ علم سے فرار کر رہے تھے. یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے میں بہت گہرا جس کا ربط ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہی تھی. نتیجہ اس کا یہ ساری اثرات جو ہمارے معاشرے میں جو نظر آتے ہیں وہ سامنے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیدار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایسا دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس کو نہ عقل قبول کرنے کو تیار ہے نہ علم قبول کرنے کو تیار ہے, اور جو لوگ علم کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے علم کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو نہ عقل قبول کرنے کو تیار ہے نہ دین قبول کرنے کو تیار ہے. یہ جنگ ہے ان سب چیزوں کے بارے میں. میں ایسے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, مشکل تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. کیونکہ عام طور سے عادت نہیں ہوتی تو لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, کیسے اتنی دھیرے دھیرے باتیں پڑھی جا رہی ہیں. جی آسان ہے نا, ٹھیک ہے, میں یہی چاہتا ہوں. کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے تو آواز بلند کرنی پڑتی ہے جب بڑا مجمع ہو اور طرح طرح کے لوگ ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر مجھے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. تو جو چیز قرآن میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ قرآن میں بار بار جس کا تذکرہ ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے پیش کی گئی ہے وہ خوبصورت کہہ کر پیش کی گئی ہے, مجبوری بنا کر نہیں پیش کی گئی کہ دین کے نام پر تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا, دین کے نام پہ تو تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا, دین کے نام پر تو تم مجبور ہو, بلکہ یہ کہا کہ تمہیں اللہ نے بہترین خوبصورت ترین مخلوق بنا کر پیدا کیا. احسن, اب یہ لفظ یاد رکھیں آپ, پھر جب قرآن پڑھیں گے تو اس لفظ کو ڈھونڈیں گے کہاں کہاں پہ آتا ہے. جب انسان کو دیکھا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب خالق نے اپنی طرف دیکھا تو کہا انسان کو پیدا کرنے کے بعد, جو سارے مرحلے ذکر ہیں, انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا اچھا خالق ہے جس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا. پھر جب انسان کی صورت کی طرف دیکھا, شکل کی طرف دیکھا, اس جسم کی طرف دیکھا, تو فرمایا کہ وصورناکم فاحسن صورکم, جو ہم نے صورت دی انسان کو وہ صورت بھی بہت ہی حسین صورت دی, بہت ہی خوبصورت بنایا انسان کو, احسن سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. پھر اس انسان کے سامنے جو نمونے عمل پیش کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے جو تمہارے پاس نمونے عمل پیش کیا وہ بہت ہی حسین نمونے عمل ہے, مجبور نہیں تمہیں کیا جا رہا, یہ اس کا حسن اتنا زیادہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات میں جو نمونہ پایا تھا اس نمونے کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ فقط دنیا اس حسن کو سمجھ لے تو ہر ایک رسول اللہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے. اگر رسول اللہ کی پیروی نہیں کی جا رہی ہے، اگر رسول اللہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، اگر رسول اللہ کے بارے میں فلم بنائی جا رہی ہے، تو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کے اس حسن کو نہیں سمجھا گیا ہے۔ ابھی حسن سے مراد چہرے کا حسن یہاں پہ نہیں ہے، چہرہ بھی حسین ہوتا ہے لیکن چہرے کا حسین ہونا اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، باطن کا حسین ہونا کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جناب یوسف کا چہرہ بہت ہی حسین تھا، لیکن وہ حسین چہرہ اس زمانے میں لوگ دیکھتے تھے، زلیخا دیکھتی تھی، لیکن جناب یوسف کے باطن کا حسن اتنا زیادہ عظیم تھا کہ اس کا حسن آج بھی ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے۔ جناب یوسف کی روح کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ وہ اتنے ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمیں وہ حسن جو ہے دکھ رہا ہے، جو بھی دیکھنا چاہے اسے وہ حسن دکھ رہا ہے۔ چہرے کا حسن جا کر ممکن ہے کہ خاک کے اندر چھپ جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چہرہ کا حسن ختم ہو جائے، چونکہ ہم جیسے لوگوں کے چہرے کا حسن وہ بھی ختم بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی مٹی میں جا کے مل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، ساری حالت ہوتی ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء ان کا چہرہ ممکن ہے باقی رہے لیکن وہ بھی خاک کے اندر چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ چہرے کا حسن خاک کے اندر چھپ جاتا ہے لیکن کردار کا حسن کبھی نہیں چھپتا، عمل کا حسن کبھی نہیں چھپتا، روح کا حسن کبھی نہیں چھپتا۔ جناب یوسف کا حسن جا کے دیکھیں گے، جناب یوسف کے حسن کا قرآن نے بہت سارا حسن بیان کیا، اس میں ایک حسن جناب یوسف کی یہ ہے کہ ایک 13-14 سال کا جوان انسان اور ایسے جوان کو لے جا کر زندان میں ڈال دیا گیا ہے، ایسے زندان میں ڈالا گیا ہے کہ جس میں صرف ڈالا جاتا ہے زندان میں، پھر نکالنے کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ آج کے زندانوں جیسا نہیں ہوتا تھا کہ 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، پھر اس کو دن رات ملا کے آدھا کر دیتے ہیں، 10 سال کی سزا 5 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا زندہ پھر 5 سال بعد ٹھیک ٹائم پہ اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ آج کے زندان میں یہ ہوتا ہے، پھر اس میں اگر اچھا کردار پیش کیا، اچھا اخلاق پیش کیا تو اس میں بھی تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے، پھر اور پہلے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی کو زندان میں ڈالا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندان میں ڈالنا تو یاد ہے، لیکن کس کو زندان میں ڈالا گیا ڈالنے والے کو پھر اس کی خبر نہیں رہتی تھی، اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے بارے میں سوچا جائے کس کو زندان میں ڈالا گیا ہے۔ جو زندان میں گیا نہیں، پھر زندان میں مر کر اس کی میت نکالی جائے گی، میت بھی نکالنے لائق اگر رہے گی تو، اس طرح اس زمانے میں زندانوں میں ڈالا جاتا تھا۔ ایسے زندان میں ایک 14 سال کے جوان کو ڈال دیا گیا ہے، لیکن وہ جوان جو آ کر جملہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اے میرے اللہ یہ زندان مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس عمل سے جس کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی تھی۔ یہ حسن ہے یوسف کا، یہ حسن نہیں دیکھا گیا عزیزو، یعنی ہمارے جوانوں نے بھی یہ حسن جناب یوسف کا نہیں دیکھا ہے۔ ایسے زندان میں ایک نوجوان کو جس کی ساری زندگی اسی زندان میں رہ سکتی ہے، جناب یوسف 12 سال سے زیادہ زندان میں رہے، کوئی 1-2 سال زندان میں نہیں رہے، وہ بھی ایک واقعے کے نتیجے میں نکلنا ہو گیا، ورنہ کس کو خبر تھی کہ کون زندان میں پڑا ہوا ہے، کس کو نکالنا تھا۔ وہ جن لوگوں نے زندان میں ڈالا تھا وہ بھی بھول گئے تھے کہ زندان میں کس کو ڈالا ہے، اور ایسی حالت میں ایک نوجوان، ایک 14 سال کا جوان یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارا رب السجن، یہ زندان احب الیہ، یہ مجھے بہت ہی عزیز ہے، محبت ہے مجھے، احب یعنی وہی احسن جیسے کہا نا، صرف محبت نہیں سب سے زیادہ محبت ہونا، اس زندان سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے اس عمل کے مقابلے میں جس کی طرف مصر کی عورتیں مجھے دعوت دے رہی تھیں۔ وہ اتنا گندا عمل تھا، وہ اتنا گھناؤنا عمل تھا، وہ اتنا نازیبا عمل تھا کہ اس سے بچ کر اگر ہمیں زندان میں آ کر پوری زندگی گزارنی پڑے تو یہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے۔ یہ حسن ہے، یعنی یوسف کا حقیقی حسن یہ ہے، یہ حسن کبھی نہیں ختم ہوگا۔ وہ جو چہرے پہ حسن تھا جناب یوسف کا وہ ہمیں نہیں معلوم کیا تھا، وہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ حسن جو قرآن میں لا کے رکھا گیا ہے وہ حسن آج بھی موجود ہے، وہ حسن آج بھی اگر اس کو قریب ہو جائے انسان تو اس حسن کی لذت کا احساس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج بھی جب کوئی انسان کسی یوسف کے کردار کی طریقے سے کسی گندے عمل سے اپنے آپ کو نکال کر باہر لے کے جائے تو آج بھی یوسف کے حسن کی لذت کا احساس کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا انبیاء میں جو رکھا گیا ہے انبیاء کی سیرت میں وہی رکھا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حسین ہے یہ, پہچانا جائے رسول اللہ کی ذات کو, پہچانا جائے. رسول اللہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا عزیزو, کفار مکہ نے اتنا زیادہ شاید ظلم نہیں کیا تھا رسول اللہ کے اوپر جتنا ہم ظلم کر رہے ہیں. اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ کفار مکہ تو آ کے رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے, ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو چھپا کے رکھ دیا ہے, اپنے لیے بھی چھپا کے رکھ دیا ہے, ساری دنیا کے لیے بھی چھپا کے رکھ دیا. سب نے, شیعہ سنی سب نے مل کے یہ کام کیا ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف کسی خاص لوگوں نے, سب نے کیا ہے. اتنا عظیم نمونہ زندگی کا کہ یہ نہیں کہ جس کو دیکھ کے فقط عبادت کی جائے, نہیں بلکہ جس کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے. نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر کچھ نمازیں پڑھ لیا, کچھ روزے رکھ لیا, کچھ عبادتیں, نہیں. نمونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو دیکھ کر زندگی کا سلیقہ سیکھا جائے, اس کے لمحے لمحے کو دیکھ کر زندگی کا سلیقہ سیکھا جائے. پھر یہ کہہ کے کہ رسول اللہ کی ذات کہاں, امیر المومنین کی ذات کہاں, ہم کہاں, یعنی اتنے حسن سے اپنے آپ کو محروم کر لینا یہ کہہ کر عزیز. اگر ہمیں اپنے معاشروں میں حسن نظر نہیں آ رہا ہے, اگر ہمیں اپنے گلی کوچوں میں, گھر کے اندر, اخلاق میں, ماحول میں, سماج میں, سوشل لائف میں, فیملی لائف میں اگر حسن نظر نہیں آ رہا ہے, تو یہ حسن اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ رسول اللہ کے حسین زندگی سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے, اہل بیت کی حسین زندگی سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے. وہ حسن اگر سامنے آ جائے تو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ حسن نظر آنے لگے. اس لیے قرآن نے کہا کہ لکم, یہ کام تمہارے لیے, میں نے وہاں پر پہلے مجلس میں عرض کیا تھا, لکم یہ تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے یہ ہے. ہاں غیروں کے لیے ممکن ہے کچھ اور ہو, تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت ہے, رسول اللہ تمہارے لیے ایک نمونہ عمل بنا کر پیش کیے گئے ہیں. لہذا یہ اس پہ بہت ہمارے یہ نوجوان بچے توجہ دیں اس مطلب کے اوپر کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ذات بہت زیادہ بلند ہے, رسول اللہ کی ذات بہت بلند ہے, اہل بیت کی ذات بہت بلند ہے, کوئی ان کے جیسا نہیں ہوتا, ان کی حد تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے, یہ بھی واضح ہے. لیکن یہ چیز بہانہ نہیں بن سکتی کہا جائے کہ ان کی زندگی اور ہے, ہماری زندگی اور ہے, وہ اپنی زندگی جیے ہم اپنی زندگی جیے, ان کی زندگی سے ہماری زندگی سے اتنا رابطہ ہے کہ ان کو دور سے دیکھ کر ہم خوش ہو کے ہاں بہت اچھی زندگی جیتے تھے, وہ لوگ بہت پاکیزہ زندگی جیتے تھے, بہت محترم زندگی جیتے تھے, بڑے معصوم لوگ تھے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, تمہارے لیے جیسے ہی تم شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہو اور جیسے ہی ایک بچے کے لیے ماں باپ کافی نہیں ہے اسوا ہونے کے لیے, استاد کافی نہیں اسوا ہونے کے لیے, آس پاس کے لوگ اسوا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جیسا شروع میں بتایا گیا, تو اس زندگی کے لیے ایسے حسین اسوے ہم نے رکھے ہیں کہ وہ کافی ہیں. رسول اللہ کی ذات انسان کے لیے کافی ہے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ کافن, لقد کان فی رسول اللہ کافن لکا فی الاسوہ. امیر المومنین رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں لیکن لقد کان فی رسول اللہ کافن لکا فی الاسوہ, رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے کافی اسوہ موجود ہے, یعنی کافی ہے یہ, یعنی یہ اسوہ اگر سمجھ لیا گیا تو امیر المومنین بھی سمجھ میں آ جائیں گے, ائمہ بھی سمجھ میں آئیں گے. اگر ایک اسوے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا گیا, یا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ انا لی ولک ولکل مومن و مومنہ اسوۃ فی رسول اللہ, میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی اے میری بہن, اور ہر مومن اور مومنہ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ. جو چیز ہمارے لیے نمونۂ عمل بنتی ہے اور جو بہت ہی حسین نمونۂ عمل بنتی ہے, اس پہلو کو کبھی نہیں بھولا جائے, بہت ہی حسین نمونۂ عمل بنتی ہے. یہ قرآن نے حسن کا بہت حسن کو بہت اہمیت دی ہے, ان قرآن کی نگاہ میں حسن بہت اہمیت رکھتا ہے. خالق بھی حسین, مخلوق بھی حسین, صورت بھی حسین, خود بھی کہتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. یہ بہت اچھی چیز نہیں کہ انسان کہیں سے اس کو حسن دکھائی نہ پڑ رہا ہو، لباس پہنے تو اچھا نہ لگے، صورت ایسی بنائے کہ اچھی نہ لگے، مسلمان گلیوں سے گزرے تو وہ گلیاں اچھی نہ لگیں، گھر سے گزرے تو گھر اچھے نہ لگے، گھر کے اندر کا ماحول ایسا بنائے کہ وہ اچھا نہ لگے، دوسروں کے یہاں جائے تو اچھا لگے سب کچھ، اپنوں یہاں آئے تو اچھا نہ لگے۔ یہ اسلام کا حصہ، یعنی حسین رہنا، حسین بنا کر رہنا، حسین بن کر خود رکھنا، خود کو، اپنے اطراف کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنی گلیوں کو حسین بنا کے رکھنا، یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے عزیزو، یہ دین کی بات ہے۔ اب یہ اور بات ہے، ہمارے سامنے جو دین پیش کیا گیا وہ ایسا دین ہے کہ عجیب و غریب ہے، لیکن یہ دین کیا؟ اللہ، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، جمال پسند کرتا ہے، ہر جگہ اللہ جمال پسند کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے زیادہ حسین تھے، جو اس قدر حسین تھے، یعنی واقعا حسین تھے، ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ کسی بھی بزم میں جب رسول اللہ ہوا کرتے تھے تو رسول اللہ کی ذات کو فوراً آدمی پہچان لیتا تھا، قد بھی تھوڑا بلند تھا، لیکن اب بعض روایتوں میں کہا گیا کہ کسی بھی معاشرے میں رسول اللہ کسی بھی مجمع میں ہوتے تھے، رسول اللہ سب سے زیادہ بلند قد دکھ رہے ہوتے تھے۔ خوب، یہ ضرور نہیں ہے کہ بلند قد سے مراد یہ کہ رسول اللہ کا قد سب سے زیادہ، ممکن ہے کہ قد کے اعتبار سے کوئی اور بھی بلند آ جائے، لیکن رسول اللہ اس قدر حسین تھے کہ پورے مجمع میں رسول اللہ نمایاں دکھ رہے ہوتے تھے ہر ایک کے لیے، ہے نا؟ لیکن اتنا حسین ہونے کے بعد بھی رسول اللہ کی زوجہ یہ بیان کرتی ہیں کہ کسی نے دروازے پہ دستخط دی تو رسول اللہ، آئینہ سامنے نہیں تھا، پانی رکھا ہوا، پانی میں اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنے چہرے کو صحیح کیا اور باہر نکلنے لگے۔ اب یہ چیزیں کم بیان ہوتی ہیں، شاید بیان ہی نہیں ہوتی، پانی میں اپنی تصویر کو دیکھا، زلفیں بھی تھی رسول اللہ کی، حسین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، تو بیوی کو تعجب ہوا کہ آپ تو ہیں حسین، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو رسول اللہ نے یہ تاثر دینا چاہا کہ نہیں، آنے والے کی نگاہ کا یہ احترام ہے کہ جب اس کی نگاہ ہم پر پڑے تو وہ اچھا گوارا اسے لگے، یعنی رسول اللہ کی نگاہ میں دوسروں کی نگاہ کا یہ احترام ہے کہ جب ہمارے اوپر کسی کی نگاہ پڑے تو ناگوار نہ لگے انسان کو کہ دیکھو ایسے ہی اٹھ کے آدمی چلا آیا، ایسی اس نے ایک کنگھی تک نہیں کی، کتنا تاکید تھی رسول اللہ کی کنگھی کر کے اچھے طریقے سے، بار بار سرانے ہمیشہ رسول اللہ کی کنگھی ہوا کرتی تھی، دن میں کئی بار رسول اللہ مسواک کیا کرتے تھے، یعنی ہر نماز کے پہلے تو کرتے ہی تھے، یعنی پانچ بار جو رسول اللہ پانچ بار نماز پڑھتے تھے تو پانچ بار تو مسواک کرتے ہی تھے، اس قدر مسواک کرتے تھے، اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مسواک کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی کہ جہاں جا کر بیٹھے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے۔ یہ ظاہری سیرت کا پہلو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یعنی اس قدر لباس اتنا زیادہ مناسب انداز سے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ لباس تھا، ابھی اپنے گھروں میں جا کر ہم کھولیں تو شاید اتنے زیادہ لباس ہو ہمارے گھروں میں کہ اس کا گننا ہمارے لیے مشکل ہو، خواتین کے اتنے سارے لباس موجود ہو خواتین اس کو گن نہ پائیں کہ ہمارے پاس کتنا لباس ہے، لیکن گھر میں جب نظر آئے تو نہ شوہر کو بیوی کے دیکھنے کا دل چاہتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے شوہر اپنی بیوی کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتے، اتنے سارے لباس کیوں خرید کے رکھے گئے ہیں خالی جا کر دوسروں کے سامنے بناوٹی شکل بنا کر پیش کرنے کے لیے، بگڑا ہوا زندگی، بگڑی ہوئی زندگی ہے، اس لیے بگڑی ہوئی زندگی ہے چونکہ حسین زندگی کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا، اسی سب تو جو فرما رہی ہیں، رسول اللہ کے پاس ایک یا دو لباس ہوتا تھا لیکن اتنا مرتب، اتنا سلیقے سے ہمیشہ رسول اللہ گھر سے باہر نکلتے تھے اور خوشبو کے ساتھ ہمیشہ نکلتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رسول اللہ جب کسی بھی جگہ سے گزرتے تھے تو دیر تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی، یعنی کہ جسم سے کوئی خوشبو پھوٹ رہی تھی، ہم اس کو ہر چیز کو معجزے کی شکل دینا شروع کرتے ہیں، نہیں معجزہ نہیں تھا کچھ ایسا، رسول اللہ خوشبو اتنا زیادہ استفادہ کرتے تھے، اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے، بہترین ہدیہ خوشبو کو قرار دیتے تھے۔ یہ روایت میں امام سے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا خرچ خوشبو ہوا کرتے تھے، یعنی کھانے سے بھی زیادہ خرچ رسول اللہ کی زندگی کی خوشبو تھی، یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں رسول اللہ کی پوری زندگی کی حالت کیا تھی، جس کی زندگی میں خوشبو کو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کھانے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے جتنا خوشبو پہ خرچ کرتے تھے، एक साहब ने मुझसे भी आकर पूछा बेंगलोर में थे कि यहाँ इन दिनों में अय्याम अज़ा में खुशबू लगाई जा सकती है। हमने कहा अगर आप खाना खाते हैं तो खुशबू भी लगा सकते हैं, अगर खाना ना खाएं तो ठीक है। हाँ, आशूर का दिन, आशूर के दिन ना खाने के पीछे इंसान जाए ना खुशबू के पीछे जाए। आशूर के दिन भी खाने का दिन नहीं है, मना किया गया, फाका रखने को कहा गया है। अब वाजिब किसी चीज़ को नहीं करार दिया गया, लेकिन इंसान जानता है कि जिस दिन हुसैन इब्न अली इस कदर प्यास की हालत में जंग कर रहे हैं, वो जाकर वो लोग तबर्रुक बांटना शुरू करें, बिरयानियाँ बांटना शुरू करें और सबीलें लगा लगा कर, ठीक है जिसको लगाना हो लगाए, लेकिन ये जाने वाला ये खाने वाला क्यों वहाँ जा रहा है? लगाने वाला का अपना काम है, वो लगाए, लेकिन खाने वाले को तो खुद सोचना है कि आशूर के दिन हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खाने के लिए जा रहे हैं, क्या पीने जा रहे हैं, क्या खाने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं सोचे कि किसी का दिल टूट जाएगा अगर हम नहीं पियेंगे, नहीं, ये देखें कि आज आशूर का दिन है, तो आशूर के दिन ना खुशबू लगाने की ज़रूरत है ना खाना खाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, और दिनों में अगर आप खाना खाते हैं तो खुशबू भी लगा सकते हैं। हमने ये इनसे कहा, क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह खाने से ज़्यादा खुशबू पर खर्च किया करते थे, खाने से कहीं ज़्यादा रसूलुल्लाह खुशबू को अहमियत देते थे। खुशबू खुशी की अलामत नहीं है, खुशबू एक सलीके की ज़िंदगी की अलामत है। तो जो हमारे हैं ये रसूलुल्लाह की सीरत के वह हिस्से थे, इस कदर रसूलुल्लाह इस पर खर्च करते थे। तो हत्ता ज़ाहरी ज़िंदगी की सीरत को, बहुत सारे अब यहाँ पे फुर्सत तमाम हो रही है और दूसरी मजलिस में जाना है, अलबत्ता ये सारी बातें अर्ज की गई हैं वहाँ की मजलिस में, भी हम नहीं पढ़ रहे हैं इन मसाइल को, चूँकि पहले पूरी गुफ्तगू 10 दिन हो चुकी है किसी हद तक, और वो इंटरनेट पर मौजूद भी है रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में। इसी तरीके से पिछले माह रमज़ान में 30 दिन तक गुफ्तगू हुई हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में, उसका भी काफ़ी हिस्सा जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है। यानी कम है, 30 दिन कम है रसूलुल्लाह की सीरत बयान करने के लिए, 30 दिन कम है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करने के लिए। वह इतना हसीन है ये सीरत, इतने ज़्यादा पहलू हैं इस ज़िंदगी में कि वो 30 दिन में बयान नहीं होती अजीज़ों। हत्ता अगर सिर्फ ये ज़ाहरी पहलू अपना लिया जाए रसूलुल्लाह की सीरत का, तो देखें मुसलमान गलियां कुछ और हो जाएंगी, मुसलमानों के घर कुछ और हो जाएंगे, मुसलमानों के लिबास का अंदाज़ कुछ और हो जाएगा। जब भी कोई मुसलमान बाहर निकलेगा तो खुशबू के साथ निकलेगा,
नारे हैदरी, नारे मोहम्मदी, नारे बांदे दनी, हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बराए विलायत अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, खुलूस दिल से बुलंद तेज सलवा।
और ये सीरत वाकई इतनी हसीन थी कि हुसैन इब्न अली जब मैदान करबला की तरफ निकल रहे हैं तो यही कहते हुए जा रहे हैं कि मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि, चूंकि इतनी हसीन सीरत को फरामोश कर दिया गया है, मैं इस सीरत को दोबारा जिंदा करने के लिए निकला। ये जुमला लिख कर दिया इमाम ने अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया को वसीयत के तौर पर लिख कर दिया इमाम ने कि मैं इसलिए निकला हूं, इन्नमा इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसदन वला जालिमा, मैं इसलिए नहीं निकलना हूँ कि हर जो मर्ज पैदा हो, फितनों फसाद पैदा हो, हुकूमत की लालच में इक्तदार के लिए फसाद के लिए, इसके लिए नहीं निकला हूँ, बल्कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकला हूँ। इस्लाह करने का तरीका यह है कि उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि मारूफ यानी तमाम वैलूज को आकर जिंदा करूँ, वही वैलूज जिसको रसूलुल्लाह ने आकर पेश किया था। अमर बिन मारूफ को जब लफ्ज़ आए तो यह आप नहीं कि अमर बिन मारूफ यानी एक दो अहकाम नमाज रोजे की बात करना, नहीं, अमर बिल मारूफ यानी वो तमाम वैलूज, ह्यूमन वैलूज, मॉरल वैलूज, इंसानी वैलूज, इलाही वैलूज जितनी हैं, उन सारी वैल्यूज़ को जिसको 1,24,000 अम्बिया ने आकर पेश किया है, इमाम ने कहा मैं उसको ज़िंदा करने के लिए निकला हूँ। और उसके बाद फरमाते हैं बुराइयों से रोकने के लिए निकला हूँ, और उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि वह असीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, मैं इसलिए निकला हूँ ताकि अपने नाना रसूलुल्लाह और बाबा अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर चल कर दुनिया के सामने उस सीरत को दिखाऊँ, उसे पेश करूँ, उसे ज़िंदा करूँ। بہت ہی اہم نقطہ تھا کہ امام اس لیے کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے بابا کی سیرت، میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت اور میرے جد رسول اللہ کی سیرت کو بھلا دیا گیا ہے. چونکہ جب یزیدی حکومت بنتی ہے تو یزیدی حکومت میں رسول اللہ کی سیرت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، پھر یہاں پر کربلا سجانی پڑتی ہے، پھر یہاں پر زخم کھانے پڑتے ہیں. رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے فقط تقریریں کافی نہیں ہوتی. رسول اللہ کی سیرت کو جب یزیدیت کا سایہ مڈلا رہا ہو اور یزیدی ویلوز معاشرے میں عام ہو رہی ہوں، تو وہاں پر جب رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نکلیں گے تو فقط امام خطبہ نہیں دیں گے، فقط امام تقریر نہیں کریں گے، فقط امام درس نہیں دیں گے. پہلے درس بھی دیا امام نے، پہلے خطبہ بھی دیا، پہلے امام نے تقریر بھی کی. میدان منا میں کھڑے ہو کر امام نے کربلا کے واقعے کے ایک سال پہلے امام نے آ کر تفصیل سے خطبہ دیا، سب کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا. اور ضرورت ہے کہ اس کو جانے، منا کا خطبہ امام حسین علیہ السلام کا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جانے کہ حسین ابن علی کیا خطبہ دے رہے ہیں، حسین ابن علی کیا تقریر. ابھی ہم نے جو کچھ جانا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں، فقط ہم جیسے معمولی اور کم فہم اور کم علم ذاکروں اور خطیبوں کی زبان سے جاننا چاہتے ہیں. کبھی کربلا کو جا کر حسین ابن علی کی زبان سے جاننے کی کوشش کی جائے، کبھی حسینیت کو حسین ابن علی کی زبان سے پہچاننے کی کوشش کی جائے. اگر ہمیں خطبہ منا سے آشنا نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی سے آشنا نہیں کیا گیا. حسین ابن علی نے سن 69 ہجری میں، یعنی کربلا کے واقعے کے ایک سال پہلے جو حج کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پر سب کو امام نے اکٹھا کیا، اہم لوگوں کو، پورے عالم اسلام کے سارے کریم لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کو بھیجا میدان منا میں، جو میدان منا میں لوگ 3 دن تک وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، بھیجا وہاں پر اور بھیج کر کہا کہ سب اہم لوگوں کو بلا کے لاؤ، عالم اسلام کے تمام علماء کو بلا کے لاؤ، عالم اسلام کے دوسرے اہم لوگوں کو بلا کے لاؤ. اور سب کو جب بلا کے لائے وہاں پر، تقریباً 900 یا 700 افراد کو بلا کر جب لایا گیا، تو وہاں پر امام نے خطبہ دیا، خطبہ منا. اس خطبہ منا میں اس وقت کی بہت ساری حقیقتیں موجود ہیں عزیزوں. ایک تقاضا ہم نے ایک دوسری جگہ پہ کیا تھا کہ مثلا کبھی موضوع دیا جائے، ذاکروں کو موضوع دیا جائے کہ آپ خطبہ منا پر گفتگو کریں، آپ امام حسین السلام کے کلام پر گفتگو کریں. یعنی امام حسین السلام نے مکے سے لے کر کربلا تک اتنا کلام کیا ہے، اتنا خطبہ دیا ہے، اتنی گفتگو کی ہے، یہ موضوع دیا جائے تاکہ کربلا کو صحیح شکل میں جانا جائے. ابھی جو کربلا ہمارے سامنے وہ ہم ذاکروں کی بنائی ہوئی کربلا ہے، وہ حسین ابن علی کے کربلا سے بہت دور ہے. عزیزو، حسین ابن علی کی کربلا سے ہمیں بہت کم آشنا کیا گیا ہے. نظر یہ موضوعات دیا جائے، موضوع دیا جائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کو موضوع دیا جائے، جناب زینب آ کر جو کربلا بیان کریں گے بہت ہی عظیم کربلا ہوگی، حسین ابن علی جس کربلا کو بیان کریں گے بہت ہی عظیم کربلا ہوگی. نظر خطبہ منا دیا، بڑا خطبہ، مفصل خطبہ دیا، اور اس خطبے کے دینے کے بعد ایک سال پھر گزرا اور امام نے اندازہ کر لیا کہ یہ زمانہ فقط خطبہ دینے کا نہیں ہے، یہ زمانہ فقط تقریر کرنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس دور میں رسول اللہ کی حسین سیرت کو زندہ کرنا ہے تو پھر اب ممبر سے اتر کر مقتل تک جانا پڑے گا، اب کعبے سے نکل کر کربلا تک جانا پڑے گا. اور امام نے یہی کام کیا، کعبے میں رہ کر تقریر کرنا امام نے کافی نہیں جانا، بلکہ کعبے سے نکلے، منا سے نکلے، مکے سے نکلے اور مقتل تک آ گئے، مقتل کو سجانے کے لیے آگے، مقتل میں رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے آگے. کربلا کے میدان میں اتنی زیادہ رسول اللہ کی سیرت زندہ کی گئی ہے، رسول اللہ کی سیرت کے اتنے سارے پہلو کربلا میں آ کر رکھے گئے ہیں، کربلا میں آ کر امیر المومنین کی سیرت کے اتنے سارے پہلو رکھے گئے ہیں کہ اگر ہم قیامت تک لیتے رہیں تو کم پڑنے والے نہیں ہیں. لیکن وہ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ ابھی ہم کربلا میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں شمر نے کیا کیا، خولی نے کیا کیا، عمر سعد نے کیا کیا، یزید نے کیا کیا، حرملہ نے کیا کیا. ابھی ہم نے یہ کم دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا، ابوالفضل العباس نے کیا کیا، حبیب ابن مظاہر نے کیا کیا، زہیر قہن نے کیا کیا. ابھی کربلا کا ہم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے کہ ادھر دشمن کی طرف سے کیا ہو رہا تھا، لیکن ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر حسین ابن علی کے لشکر کی طرف سے کیا ہو رہا تھا. کتنی سیرتیں آ کر زندہ کی گئی ہیں کربلا میں, اور آج وہ سیرتیں اگر باقی ہیں تو کربلا کی وجہ سے باقی ہیں. وہ سیرتیں اگر اپنا لی جاتی ہیں تو پھر کربلا سامنے آنا شروع ہو جاتا, پھر کربلا کے اثرات. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں کون سی اتنی عظمت پائی جاتی تھی, اس لیے کہ بہت بڑے فقیہ تھے, اس لیے کہ بہت بڑے عالم تھے, اس لیے کہ بہت بڑے متقی تھے. کہ یہ سب تو اور بھی لوگ تھے, فقیہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, متقی اور بھی بہت سارے لوگ تھے, پاکیزہ لوگ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, بڑے عالم اور بھی بہت سارے لوگ تھے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے کربلا کی پوری سیرت کو اٹھا لیا تھا, جذب کر لیا تھا اپنے وجود. ہمارے اتنی مجلسیں وہ نہیں کرتے تھے, اتنی فرصت بھی ان کو نہیں تھی کہ سارا کام چھوڑ کے ہم خالی سارے دن مجلسیں کریں, یہ نہیں کرتے تھے. وہ درس بھی پڑھتے تھے, درس بھی پڑھاتے تھے, کتابیں بھی لکھتے تھے, دوسرے بھی سارے کام کرتے تھے, ہم سے بہت کم مجلسیں کرتے تھے, لیکن پوری کربلا کو اٹھا کر اپنے وجود میں رکھ لیا تھا, اپنے دل میں اٹھا کے رکھا تھا, اپنے پورے وجود میں اٹھا کے رکھا تھا. کربلا سے رسول اللہ کی سیرت کو آ کے رکھا تھا, رسول اللہ کی مکمل سیرت کو, ناقص سیرت نہیں, ایک پہلو والی سیرت نہیں. یہ نہیں کہ مسجد کی سیرت کو لیا جائے, میدان کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں کہ رات کی تاریکی کی سیرت کو لے لیا جائے نماز شب کی, اور دن میں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ سیرت نہیں, ایک مکمل سیرت. اور جب ایک مکمل سیرت رسول اللہ کے سامنے آتی ہے, اور ایک جب مکمل کربلا لی جاتی ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سے ہر دشمن لرز رہا ہوتا ہے, ہر دشمن پریشان ہوتا ہے. آج وہ کربلا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو آ کر زندہ کیا, اس کربلا سے آج کے ہر یزید کو خطرہ ہے. ہماری کربلا سے کسی یزید کو کوئی خطرہ نہیں. سر کربلا تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں فقط ثواب دینے کے لیے, کربلا ہے اس لیے کہ جہاں بھی کربلا ہو اس کربلا سے یزید گھبرا رہا ہو, یزید ڈر رہا ہو, یزیدیت کو خطرہ ہو. امام خمینی نے جو کربلا آ کر پیش کر کے وہ 35 سال پہلے چلے گئے, 25 سال پہلے, لیکن آج تک جو ہے کوئی بھی یزید جب سامنے آتا ہے تو اس کربلا سے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ حقیقی کربلا انہوں نے پیش کی. اور ہماری کربلا سے کوئی نہیں ڈرتا, کسی کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی کسی کو کوئی گھبراہٹ نہیں. خوب, یہ کربلا امام کی کربلا ہے, ان ذاکروں کی کربلا اور ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا اور. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے کیا کیا؟ اسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں کربلا میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کر دوں, تاکہ میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کر دوں. ہاں, اس سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اگر مجھے اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانی پڑے گی تو حسین اٹھانے کی پڑے گی. اتنے بڑے کام کے لیے یہ جوان بیٹا بہت ہی عزیز ہے, یہ 6 مہینے کا بچہ حسین ابن علی کو بہت ہی عزیز ہے, یہ 32 سال کا جوان بھائی جو لمحہ لمحہ سائے کے طریقے سے ساتھ رہا ہے, وہ حسین کو بہت عزیز ہے. لیکن جب رسول اللہ کی سیرت زندہ کرنے کی بات آئے گی, جب علی ابن ابی طالب کا انداز زندہ کرنے کی بات آئے گی, تو کہا اس کے لیے میں اپنے جوان بیٹے کی بھی قربانی دے سکتا ہوں, اس کے لیے دے سکتا ہوں. لہذا وہ بیٹا کہ جو فقط جوان بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ جو شبیہ رسول بھی تھا, یعنی جب اپنے جوان بیٹے کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا, بیٹے کی حیثیت سے دیکھا, تو فرمایا تقدم بلدی, اے میرے لال آگے بڑھو, خود کہا کہ میرے لال آگے بڑھو. معتبر مقاتل کے اعتبار سے بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر, امام نے خود کہا کہ اے میرے لال تمہیں آگے بڑھو, بیٹا ہے میرا, میں اپنے بیٹے کو سب سے پہلے میدان میں بھیجوں. نظر بیٹے کی حیثیت سے نگاہ کی تو فرمایا تقدم بلدی, میرے لال آگے بڑھو. لیکن جب یہ بیٹا تیار ہو کر جانے لگا, آمادہ کیا, اس کے اوپر دوش پہ ردا ڈالی, امامہ پہنایا, تلوار حمائل کی, جب پوری طرح سے تیار کر لیا اور تیار کر کے دیکھا, تو پھر وہ بچپن میں رسول اللہ کا چہرہ حسین ابن علی کو یاد آیا. اور فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برض علیہم اشبہ الناس خلقا وخنقا ومنطقا برسولک, اے میرے اللہ اب تو گواہ رہنا, ایسے وقت میں حسین فقط اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ میں نے کل مسائل میں پڑھا کہ جتنا زیادہ سخت وقت حسین ابن علی پہ آتا گیا, اتنی زیادہ ذکر پروردگار بڑھتا چلا گیا. جب اپنے جوان بیٹے کو آمادہ کر کے میدان میں بھیجنے لگے تو کس کو بلائیں حسین, کس کو پکارے حسین, کس کو یاد کرے؟ کسی کو بھی نہیں یاد کیا. فرمایا اللہم اشہد علیہ وسلم, اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے تو میرے لیے فقط اتنا کافی ہے, حسین کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اے میرے اللہ تو گواہ بھی رہنا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ. رات کی تاریکیوں میں جب حسین ابن علی کا دل چاہتا تھا کہ نانا کو دیکھیں تو جا کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے مدینے میں. بچپن میں جب 7 سال کی عمر تھی تب اس وقت رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ گیا تھا. ایک 7 سال کے بچے سے اگر ایسی ذات چھوڑ جاتی ہے تو وہ تڑپ ہمیشہ باقی رہتی, کہ جب تک رسول اللہ موجود تھے یہ بچے جن کے ماں باپ فاطمہ و علی جیسے تھے وہ اپنے ماں باپ کے پاس کم نظر آتے تھے, رسول اللہ کے پاس زیادہ نظر آتے تھے. رسول اللہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے, کبھی چومتے تھے, کبھی بوسا دیتے تھے, کبھی سونگھتے تھے, کبھی خوشبو لیتے تھے حسین ابن علی کی خوشبو. لیکن وہ احساس 7 سال کے بچے سے ایسی عزیز ذات اگر چھوٹ جائے تو وہ تڑپ تھی جو حسین ابن علی کے دل میں باقی تھی, بہت دنوں سے باقی تھی. لیکن جب جوان ہوئے, جب شادی ہوئی, جب اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا دیا جس کا بچپن کا ہی چہرہ حسین ابن علی دیکھتے تھے تو رسول اللہ کی شباہت یاد آنے لگتی تھی. لیکن جب یہ بیٹا جوان ہوتا گیا, جب یہ بیٹا بڑا ہوتا گیا, جب اس کو خد خال نکھرتے چلے گئے, جب اس کا چہرہ نکھرتا چلا گیا تو رسول اللہ کی شباہت بھی اور زیادہ بڑھتی دکھائی پڑی, اور وہ بچپن کی جو تڑپ باقی تھی اب حسین ابن علی کی یہ تڑپ ختم ہونے لگی. جب بھی رسول اللہ رات کے تاریکی میں, دن کے اجالے میں, جب بھی حسین کا دل چاہتا تھا کہ میں جا کر اپنے نانا کو دیکھوں تو جا کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے, علی اکبر کو سینے سے لگایا کرتے تھے. اور جب ایسا بیٹا میدان میں جانے لگا تو امام نے یہ جملہ کہا, فلم اشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ, اے میرے اللہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کروں تو میں جا کر علی اکبر کو دیکھتا تھا. اب اس کو میدان میں بھیج رہے ہیں, اب اس علی اکبر کو میدان میں بھیج رہے ہیں. علی اکبر کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے. ایک جوان بیٹے کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا باپ مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے. یہ چند جملے مسائل کے میں نے کئی سال پہلے سنے تھے, حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ رہبر انقلاب کے زبانی جملے سنے تھے, یہ پہلو پیش کیا تھا, بہت ہی رونا آیا تھا اس پہلو پر کہ حسین ابن علی کی ایک تڑپ جو بچپن سے باقی تھی وہ علی اکبر کے چہرے کے ذریعے سے پوری ہو رہی تھی. جیسے جیسے علی اکبر کو دیکھتے تھے حسین کے دل کو تسلی مل جاتی تھی, وہ تسلی جو بچپن کی تڑپ تھی. لیکن جب میدان میں بھیج دیا تو میدان میں بھیجنے کے بعد بھی علی اکبر میدان میں جنگ کر رہے ہیں لیکن ایک فکر علی اکبر کو صدا رہی کہ میرا بابا مجھے کس طرح رخصت کر رہا تھا, میرے بابا نے آخر میں مجھ پر کون سی نگاہیں ڈالی تھی, میرا بابا پوری زندگی مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا رہا, صرف بیٹے کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے. لہٰذا اور کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو صرف جنگ کر رہا ہوتا تھا, لیکن علی اکبر کو یہ فکر ستائے ہوئے تھے کہ میرے بابا نے مجھے اس طرح رخصت کی, ایک مرتبہ میں اپنے بابا کو اور جا کے دکھا لوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی اکبر اس لیے آئے تھے کہ اپنے بوڑھے باپ سے, جس کے پاس کو خود پیاسا ہے, اس سے پانی مانگنے کے لیے آئے تھے؟ پانی تو فقط ایک بہانہ تھا عزیزو. علی اکبر ایسا جوان نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا غیرت در جوان کہ جو اپنے بوڑھے مجبور باپ سے پانی مانگنے کے لیے آئے. نہیں, پانی صرف ایک بہانہ تھا. علی اکبر چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنی شکل بابا کو اور دکھا دوں, بابا نے کس طرح مجھے رخصت کیا تھا. پھر میدان سے واپس آئے, حسین ابن علی نے پھر دیکھا علی اکبر کو سینے سے لگایا. جب علی اکبر کو سینے سے لگاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بچپن میں میرا رسول, میرا نانا مجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. پھر آخر میں جب دوبارہ میدان میں آئے, آخر میں جب رخصت ہونے لگے, تب حسین کو بھی معلوم ہے کہ اب پھر مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوگا. اب علی اکبر کو بھی پتا ہے کہ اب پھر میں اپنے بابا کے سامنے نہیں آ پاؤں گا. اب نہیں معلوم کہ کس طریقے سے رخصت ہوئے, لیکن آخر میں جب میدان میں آئے, پورا مصائب نہیں عزیزوں, جب آخر میں حسین ابن علی اکبر کی آواز سن کر میدان میں آئے, تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین نے فوضع خده علی خده, حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا, ایسا لگا کہ جیسے نانا کے رخسار پہ رخسار رکھ دیا, جیسے بچپن میں نانا اپنے رخسار پہ میرا رخسار رکھا کرتا تھا. آواز دی والا دنیا بعدک الوفا, اے میرے لال اب تمہارے بعد حسین کیسے زندہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.